وقوف عرفہ. جب حاجی عرفے کے دن عرفات پہنچے تو وقوف سے پہلے طواف قدوم اور مکہ مکرمہ میں داخلے کی تیاری نہ کرے بلکہ پہلے وقوف کرے. لیکن اگر یوم عرفہ سے کچھ روز پہلے پہنچ جائے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر طواف قدوم کرے اور ذلحجہ کی 7 تاریخ تک احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہے. اسی تاریخ میں ظہر کی نماز کے بعد مسجد حرام میں امام صاحب خطبہ دیں اور لوگوں کو حکم دیں کہ وہ 8ویں تاریخ کو منا پہنچیں, رات میں وہاں قیام کریں, 9ویں تاریخ کی صبح کو عرفات جائیں اور زوال کے بعد فرض وقوف ادا کریں. وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کے زوال سے 10ویں تاریخ کی صبح صادق تک ہے. منا کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا روانہ ہو. مستحب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے افعال حج کی ادائیگی کے لیے جہاں بھی جانا ہو پیدل جائے. مسجد ابراہیم علیہ السلام سے عرفات تک پیدل چلنے کی بڑی تاکید ہے اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. منا پہنچ کر یہ دعا پڑھے, اللہم ھذا منا فمنن علیہ بما مننت به علی اولیائک و اہل طاعتک. اے اللہ, یہ منا ہے, بس تو مجھ پر احسان کر جس چیز کا احسان تو نے اپنے دوستوں اور فرما برداروں پر کیا ہے. 9ویں تاریخ کی رات منا میں گزارے. یہ مقام منزل اور رات کے قیام گاہ ہے. حج کا کوئی فعل اس سے متعلق نہیں ہے. جب عرفے کی صبح ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھے. جب کوہ شبیر پر دھوپ نکل آئے تو یہ کہتا ہوا عرفات کے لیے روانہ ہو, اللہم اجعلنا خیر غدوۃ غدوتها قط و اقربها من رضوانک و بعدها من سخطک, اللہم الیک ادعوت و ایاک رجوت و علیک اعتمدت و وجہک لا اردت فاجعلنی ممن تباہی به اليوم من هو خیر منی و افضل. اے اللہ, اس صبح کو ان صبحوں میں سے سب سے بہتر کر دے جو میں نے کبھی کی ہوں, اور انہیں اپنی رضامندی سے قریب کر دے اور اپنے غیظ و غضب سے دور فرما. اے اللہ, میں تیری طرف چلا ہوں, تجھ ہی سے امید باندھی ہے, تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے, تیری ہی رضا کا ارادہ کیا ہے. مجھے ان لوگوں میں سے بنا جن پر تو آج کے دن مجھ سے افضل و بہتر لوگوں یعنی فرشتوں پر فخر کرے. عرفات میں پہنچنے کے بعد اپنا خیمہ مسجد نمرہ کے قریب لگائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ مبارک اسی جگہ نصب کیا تھا, اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے بروایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. نمرہ وادی عرفہ کا نام ہے جو موقف اور عرفہ کے دوسری جانب ہے. وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا چاہیے. جب سورج ڈھل جائے تو امام ایک مختصر خطبہ پڑھ کر بیٹھ جائے. جس وقت امام دوسرے خطبے میں ہو, مؤذن اذان شروع کر دے اور اقامتوں سے اور تکبیر بھی اذان میں ملا دے. تکبیر کے ساتھ امام بھی خطبے سے فارغ ہو جائے. پھر ظہر اور عصر کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا کی جائیں. نماز میں قصر کرے, نماز کے بعد موقف میں جائے اور عرفات میں قیام کرے. وادی عرفہ میں نہ ٹھہرے. مسجد ابراہیم علیہ السلام کا اگلا حصہ عرفہ میں ہے اور پچھلا حصہ عرفات میں ہے. اگر کوئی شخص اس مسجد کے اگلے حصے میں قیام کرے گا تو اس کا رکن ادا نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے عرفات میں قیام نہیں کیا ہے. عرفات کا جو حصہ مسجد میں شامل ہے اسے پتھر بچھا کر ظاہر کر دیا گیا ہے. افضل یہ ہے کہ امام کے قریب پتھروں پر قبلہ رو ہو کر سواری پر قیام کرے اور تحمید و تسبیح, تحلیل و تکبیر کی کثرت رکھے. دعا و استغفار میں مشغول رہے. اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ دعا و استغفار کی پوری طرح پابندی ہو سکے. عرفے کے دن مسلسل تلبیہ کہتا رہے, کسی بھی لمحہ غافل نہ ہو, بلکہ بہتر یہ ہے کہ کبھی تلبیہ کہے اور کبھی دعا کرے. عرفات سے غروب آفتاب کے بعد ہی رخصت ہونا چاہیے تاکہ اس میدان میں 1 رات اور 1 دن مکمل قیام ہو سکے. غروب آفتاب کے بعد روانہ ہونے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر رویت ہلال میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو دوسرے دن کی شب میں کچھ ہی دیر کے لیے صحیح ٹھہرنا ہو سکے گا۔ احتیاط اسی میں ہے، جس شخص کو 10ویں تاریخ کی صبح تک ٹھہرنا نصیب نہ ہو سکا اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد حلال ہو جانا چاہیے اور حج کے فوت ہونے کی وجہ سے ایک دم بھی دینا چاہیے۔ اس فوت شدہ حج کو قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ عرفے کے دن دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ عرفات انتہائی مقدس جگہ ہے اور یہاں مقدس اجتماع ہے۔ ایسی جگہوں پر اور اس طرح کے اجتماعات میں دعاؤں کی قبولیت کی توقع ہوتی ہے۔ عرفے کے دن کے لیے جو دعا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اکابرین سلف سے منقول ہے وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہم رب الحمد لک الحمد کما نقول وخیر مما نقول لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي وإليك ثوابي اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وأذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار ومن شر ما تهت به الرياح ومن شر بوائق الدهر اللهم إني أعوذ بك من حول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اهدني بالهدى واغفر لي في الآخرة والأولى يا خير مقصود و أسنى منزول به وأكرم مسؤول ما لديه أعطني العشية أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك وحجاج بيتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رافع الدرجات ومنزل البركات ويا فاتر الأرضين والسماوات دحت إليك الأصوات بسنوف اللغات نسألك الحاجات وحاجتي ألا تنساني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنيا اللهم أنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى إليك شيء من أمري أنا البالس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خدعت له رقبته وفادت لك أبرته وزل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائي دعائك رب شقيا وكن بي روفا رحيما يا خير المسؤولين وأكرم المعطين إلهي من مدح لك نفسه فأني لائم نفسي إلهي أخرست المآسي لساني فما لي وسيلة في عملي ولا شفيء سوى العمل إلهي إني أعلم أن ذنوبي لم تبقي لي عندك جاها ولا للإعتذار وجها ولكنك أكرم الأكرمين إلهي إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني ورحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء إلهي إن ذنوبي وإن كانت إزاما ولكنها صغار في جنب أفك فاغفرها لي يا كريم. إلهي أنت أنت وأنا أنا، أنا الأواد لي الذنوب وأنت الأواد لي المغفرة. إلهي إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك فلا من يفرغ المذنبون. إلهي تجنبت عن طاعتك أهدا وتوجهت إلى معصيتك كسدا، فسبحانك ما أعظم حجتك علي والوكرم عفوك عني، فبوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي عنك وفقري إليك وغناك عني لأغفرت لي، يا خير من دعاه داء وأفضل من رجاه راج، بحرمة الإسلام بذمة محمد عليه السلام أتوسل إليك فاغفر لي جميع ذنوبي واصرفني عن موقعي هذا مخدي الحوائج وهب لي ما سألت وحقق رجالي فيما تمنيت. إلهي دعوتك بالدعاء الذي علمتنيه فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتنيه. إلهي ما أنت سانع العشية بعبد مقر لك بذنبه خاشئا لك بذلته مستكين بحرمة متضر إليك من عمله طائب إليك من افترافه مستغفر لك من ظلمه مبتهل إليك في العفو عنه طالبي إياك في نجاه حوائجي راج إليك في موقفه مع كثرة ذنوبه. فيا ملجا كل حي ولي كل مؤمن، من أحسن فبرحمتك يفوز ومن أخطأ فبخطيئته يهلك. اللهم إليك خرجنا وبفنائك هنا وإياك أملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا ولبيتك الحرام هججنا، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم دمائر الصامتين، يا من ليس له ربي يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى ويا من ليس له وزير يوتى ولا هاجب يرشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وإلى كثرة الحوائج إلا ففضلا وإحسانا. اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرن ونحن أضيافك فاجعل قرانا منك الجنة. اللهم إن لكل وفد جائزة ولكل زائر كرامة ولكل سائلا عطية ولكل راج ثوابا ولكل ملتمس لما عندك جزاء ولكل مسترحم عندك رحمة ولكل راغب إليك زلفى لكل متوسل إليك عفوا. وقد وفدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا بهذه المشاعر العزام وشهدنا هذه المشاهد الكرامة رجاء لما عندك فلا تقيب رجاء أن إلى هنا طابعة نعمة حتى ما أنت النفس بتتابع نعمتك وأزهرت الإبر حتى نطقت السوامة بهجتك وزاهرة المنن حتى اعترف أوليائك بالتقصير عن حقك وأزهرت آياتي حتى أفسحت السماوات والأرضون بأدلتك وكحرت بقدرتك حتى خدأ كل شيء لعزتك وأنت الوجوه لأزمتك إذا سأى عبادك حلمت وأمهلت وإن أحسنوا تفضلت وقبلت وإن أسوا أسترت وإن أذنبوا أفوت وغدرت وإذا دعونا ونادينا سمعت وإذا قبلنا إليك كربت وإذا ولينا أنك دعوت إلهنا إنك قلت في كتابك المبين لمحمد خاتم النبيين كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فأرداك أنهم الإقرار بكلمة التوحيد بعد الحجود وإنا نشهد لك بالتوحيد مخبتين ولمحمد بالرسالة مخلصين فاغفر لنا بها هذه الشهادة سوالف الأجرام ولا تجعل حزنا فيه أنقص من حز من دخل في الإسلام إلهنا إنك أحببت التقرب إليك بإتق ما ملكت إيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فأتقنا وإنك أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك وأنت أحق بالتطول فتصدقوا علينا ووسيتنا بالعفو أمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك من عذاب النار.
ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے سلطنت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ زندہ ہے نہیں مرتا، اس کے قبضے میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، تو میرے دل میں نور، میرے کان میں نور، میری آنکھ میں نور اور میری زبان میں نور بھر دے. اے اللہ، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا معاملہ آسان فرما. اے اللہ، تیرے لیے حمد ہے جیسا ہم کہتے ہیں اور اس سے بہتر جو ہم کہتے ہیں. تیرے لیے میری نماز ہے، میری قربانی ہے، میری زندگی اور موت ہے، اور تیرے ہی طرف میری واپسی ہے، اور تیرے ہی سپرد میرا ثواب ہے. اے اللہ، میں سینے کے وسوسوں سے حال کی پراگندگی اور قبر کی عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو رات میں داخل ہو، اور اس چیز کے شر سے جو دن میں داخل ہو، اور اس چیز کے شر سے جس کو ہوائیں اڑائیں، اور زمانے کے مہلکات کے شر سے. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری دی ہوئی تندرستی کے بدلنے سے، اور تیرے اچانک انتقام سے، اور تیرے ہر طرح کے غیظ و غضب سے. اے اللہ، مجھے نیکی کی ہدایت کر اور دنیا و آخرت میں میری مغفرت فرما. اے ان لوگوں سے بہتر جن کا کوئی قصد کرے، اور ان لوگوں سے بہتر جن کے پاس کوئی چیز ان سے مانگی جائے. مجھے آج شام کو وہ نعمت عطا کر جو اس سے افضل ہو، جو تو نے اپنی مخلوق اور حجاج بیت اللہ میں سے کسی شخص کو دی ہو. اے ارحم الراحمین، اے اللہ، اے درجات بلند کرنے والے، اے برکات نازل کرنے والے، اے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، تیرے سامنے مختلف زبانوں کی آوازیں ہیں، ہم تجھ سے حاجتیں مانگتے ہیں. میری حاجت یہ ہے کہ تو مجھے امتحان کے گھر میں اس وقت فراموش نہ کرنا جب دنیا کے لوگ مجھے بھول جائیں. اے اللہ، تو میرا باطن اور ظاہر جانتا ہے اور میری کوئی بات تجھ سے مخفی نہیں ہے۔ میں پریشان حال، محتاج، فریادی، پناہ کا خواستگار، خائف، ڈرنے والا، اپنے گناہ کا اقرار کرنے والا، تجھ سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ذلیل گناہگار کی طرح آہوزاری کرتا ہوں، اور تجھ سے خوف زدہ ضرر یافتہ شخص کی طرح دعا کرتا ہوں، اور اس شخص کی طرح دعا کرتا ہوں جس کی گردن تیرے لیے جھکی ہو، اور جس کے آنسو تیرے لیے بہے ہوں، اور جس کا جسم تیری خاطر ذلیل ہوا ہو، اور جس کی ناک تیرے لیے خاک آلود ہوئی ہو۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے پکارنے میں محروم مت کر اور مجھ پر مہربان ہو۔ اے بہتر ان لوگوں سے جن سے مانگا جائے اور دینے والوں میں زیادہ سخی۔ اے اللہ، جو شخص تیرے سامنے اپنی مدح سرائی کرے سو کرے، تو میں تو اپنے نفس کی ملامت کرنے والا ہوں۔ اے اللہ، گناہوں نے میری زبان بند کر دی ہے، میرے پاس عمل کا کوئی وسیلہ نہیں ہے اور عمل کے علاوہ کوئی چیز شفاعت کرنے والی نہیں ہے۔ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں سے تیرے نزدیک میری کوئی وقت باقی نہیں رکھی ہے اور نہ عذر کی کوئی گنجائش چھوڑی ہے، لیکن تو اکرم الاکرمین ہے۔ اے اللہ، اگرچہ میں تیری رحمت تک پہنچنے کا اہل نہیں ہوں، لیکن تیری رحمت تو ایسی ہے کہ مجھ تک پہنچ جائے۔ تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور میں ایک چیز ہی تو ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہ اگرچہ بہت بڑے ہیں، لیکن تیرے عفو و کرم کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ اے کریم، میرے گناہ معاف کر۔ اے اللہ، تو ہے اور میں ہوں۔ میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں اور تو بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اگر آپ صرف فرما برداروں پر رحم کریں گے تو گناہگار کس سے فریاد کریں گے؟ اے اللہ، میں تیری اطاعت سے قصداً علیحدہ رہا اور تیری نافرمانی پر دانستہ متوجہ رہا۔ پاک ہے تو، تیری حجت مجھ پر کتنی بڑی ہے اور تیرا عفو اور درگزر مجھ پر کتنا اور تیرا عفو اور درگزر مجھ پر کتنا بڑا کرم ہے۔ بس جس صورت میں کہ تیری حجت مجھ پر لازم ہوئی اور میری حجت منقطع ہوئی اور تیری طرف میری احتیاج واضح ہوئی اور مجھ سے تیری بے نیازی ثابت ہوئی، تو اب میری مغفرت کر ہی دیجئے۔ اے ان لوگوں سے بہتر جنہیں کوئی پکارنے والا پکارے اور جن سے کوئی امید باندھنے والا امید باندھے، میں اسلام کی عظمت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں، میرے تمام گناہ معاف فرما اور مجھے میرے اس کھڑے ہونے کی جگہ سے حاجتیں پوری کر کے واپس کر، اور جو کچھ میں نے مانگا ہے مجھے عطا کر، میری امیدیں پوری فرما۔ اے اللہ، میں نے تجھ ہی سے وہ دعا مانگی ہے جو تو نے مجھے سکھلائی ہے، مجھے اس امید سے محروم نہ کر جو تو نے مجھے بتلائی ہے۔ اے اللہ، تو آج رات اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جو تیرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہو اور تیرے سامنے ذلیل ہو رہا ہو، اپنے گناہ کی وجہ سے مسکین بنا ہوا ہو اور اپنے عمل سے تیرے تدرو کر رہا ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہو اور اپنے ظلم کی معافی چاہ رہا ہو اور اپنی بخشش کے لیے گریہ و زاری کر رہا ہو، اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے تیری جستجو کر رہا ہو، اپنے کھڑے ہونے کی جگہ میں تجھ سے گناہوں کی کثرت کے باوجود آس لگائے ہوئے ہو۔ اے ہر زندہ کی پناہ گاہ اور ہر مسلمان کے ولی، جو اچھے عمل کرتا ہے وہ تیری رحمت سے کامراں ہوتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری طرف نکلے، تیرے صحن میں پڑاؤ ڈالا، تجھ ہی سے امید باندھی اور جو تیرے پاس ہے اس کی درخواست کی، تیرے احسان کے در پہ ہوئے، تیری رحمت کی امید کی، تیرے عذاب سے ڈرے، گناہوں کا بوجھ لے کر تیری طرف بھاگے، تیرے مقدس گھر کا حج کیا۔ اے وہ ذات جو مانگنے والوں کے دلوں کی ضرورتوں کا مالک ہے اور خاموش رہنے والوں کی بات جانتا ہے۔ اے وہ ذات جس کے ساتھ کوئی دوسرا رب نہیں کہ اسے پکارا جائے، اے وہ ذات جس کے بالاتر کوئی خالق نہیں کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہ ذات جس کا کوئی وزیر نہیں کہ اس کے پاس جایا جائے، اور نہ اس کا کوئی دربان ہے جس کو رشوت دی جائے۔ اے وہ ذات کے سوال کی کثرت پر جس کا جود و کرم زیادہ ہی ہوتا ہے اور ضرورتوں کی کثرت پر جس کا فضل و احسان ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو نے ہر مہمان کے لیے ایک دعوت طے کی ہے، ہم تیرے مہمان ہیں، تو ہماری دعوت اپنی طرف سے جنت میں کر دے۔ اے اللہ، ہر آنے والے کے لیے ایک صلہ ہے اور ہر زائر کے لیے ایک عظمت ہے، ہر مانگنے والے کے لیے ایک عطا ہے، ہر امیدوار کے لیے اجر و ثواب ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کے مانگنے والے کے لیے ایک عوض ہے، ہر طالب رحمت کے لیے تیرے پاس رحمت ہے، اور تیری طرف رغبت کرنے والے کے لیے ایک قربت ہے، اور تیرے سامنے وسیلہ پکڑنے والے کے لیے عفو و درگزر ہے۔ ہم تیرے مقدس گھر آئے ہیں اور ان مقدس مقامات پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مبارک مناظر کا مشاہدہ کیا ہے اس چیز کی امید میں جو تیرے پاس ہے، بس ہماری امید کو رائیگاں مت کر۔ اے اللہ، تو نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ نعمتوں کے تسلسل سے نفس مطمئن ہو گیا ہے، اور تو نے عبرت کے اتنے مقام ظاہر کیے ہیں کہ خاموش چیزیں تیری حجت پر گویا ہو گئی ہیں۔ تو نے اس قدر احسانات کیے ہیں کہ تیرے دوستوں نے تیرا حق ادا کرنے میں کوتاہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ تو نے اس قدر نشانیاں ظاہر کی ہیں کہ آسمان اور زمین تیری دلیلیں بیان کرنے لگے ہیں۔ تو نے اپنی قدرت سے اس طرح دبایا کہ ہر چیز تیری عزت کے سامنے دب گئی اور سب چہرے تیری عظمت کے سامنے جھک گئے۔ جب تیرے بندے غلطی کرتے ہیں تو حلم کرتا اور مہلت دیتا ہے، اور جب اچھا عمل کرتے ہیں تو فضل کرتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو پردہ پوشی کرتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو معاف کرتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے، اور جو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اور تجھے پکارتے ہیں تو سنتا ہے، اور جب ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے قریب ہوتا ہے، اور جب ہم تجھ سے اعراض کرتے ہیں تو ہمیں بلاتا ہے۔ اے اللہ، تو نے اپنی کتاب مبین میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس صورت میں انکار کے بعد کلمہ توحید کے اقرار نے تجھے راضی کیا، ہم تو تیری وحدانیت کی شہادت عاجزی کے ساتھ دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس شہادت کے طفیل میں ہمارے پچھلے جرم معاف کر دے، اور اس میں ہمارا حصہ ان لوگوں کے حصے کے مقابلے میں کم نہ کر جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیری قربت اپنے مملوکہ غلام آزاد کر کے حاصل کی جائے، حالانکہ ہم تیرے غلام ہیں اور تو زیادہ فضل کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں آزاد کر۔ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے فقراء پر صدقہ کریں، اور ہم تیرے فقیر ہیں اور تو زیادہ احسان کرنے والا ہے، اس لیے ہم پر صدقہ کر۔ تو نے ہمیں یہ وصیت کی ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اسے معاف کر دیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور تو زیادہ کرم کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں معاف فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا آقا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، ہمیں آخرت میں بھلائی عطا کر، اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس موقع پر دعائے خضر علیہ السلام بھی کثرت سے پڑھتا رہے، اور وہ دعا یہ ہے، یا من لا یشغلہ شان عن شان ولا سمع عن سمع ولا تشتبہ علیہ اللغات یا من لا یبرمہ الحاج المحلین ولا تدجره مسألة السائلين أزكنا برد أفوك وحلاوة مناجاتك۔ اے وہ ذات جسے ایک حال دوسرے حال سے نہیں روکتا، اور ایک عرض سننا دوسری عرض سننے سے نہیں روکتا، اور نہ اس پر آوازیں مشتبہ ہوتی ہیں۔ اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار بدل نہیں کرتا، اور نہ اسے سوال کرنے والوں کا سوال پریشان کرتا ہے، ہمیں اپنے عفو کی ٹھنڈک عطا کر اور اپنی مناجات کی حلاوت کا ذائقہ چکھا۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور دعا میں زیادہ سے زیادہ الحاح کرے اور بڑی سے بڑی چیز مانگے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ مطرف ابن عبداللہ نے عرفہ میں قیام کے دوران دعا کی کہ اے اللہ، تو میری وجہ سے تمام لوگوں کی دعائیں رد مت کرنا۔ بکر المزنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے اہل عرفات کو دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اگر اس مجمع میں میرا وجود نہ ہوتا تو ان سب لوگوں کی بخشش یقینی تھی۔ وقوف کے بعد اعمال حج، جب غروب آفتاب سے واپسی ہو تو یہ واپسی پورے وقار اور سکون کے ساتھ ہو، گھوڑے یا اونٹ کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ واپسی میں جلدی کی غرض سے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے اور اونٹ کو دوڑانے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، اتق اللہ وسیر و اسیر جمیل لا تتو ضعیف ولا تؤذو مسلم۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نسائی اور حاکم میں مروی ہے۔ اس روایت میں بھی ہے، علیکم بالسکینۃ والوقار فإن البر لیس فی ایداء الابل۔ حاکم کی روایت کے الفاظ ہیں، لیس البر بیجاف الخیل والابل۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی یہ الفاظ ہے، فإن البر لیس بالعداء۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح چلو، نہ کسی ضعیف کو روندو اور نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ۔ عرفات سے واپسی پر جب مزدلفہ پہنچنا ہو تو پہلے غسل کرے۔ مزدلفہ حرم ہے، اس میں نہا کر داخل ہونا چاہیے۔ اگر مزدلفہ میں پیدل چل کر داخل ہونا ممکن ہو تو پیدل ہی چلے، یہی افضل ہے، اور حرم کی عظمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ راستے میں بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہتا رہے۔ جب مزدلفہ پہنچ جائے تو یہ دعا کرے، اللہم ان ہذہ مزدلفۃ جمعت فیہا السنۃ مختلفۃ نسألک حوائج موتنفۃ فاجعلنی ممن دعاک فاستجبت له وتوکل علیک فکفیتہ۔ اے اللہ، یہ مزدلفہ ہے، اس میں تو نے مختلف زبان والوں کو جمع کر دیا ہے، ہم تجھ سے اثر نو اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے تجھ سے دعا کی تو تو نے قبول کی، اور جنہوں نے تجھ پر بھروسہ کیا تو تو ان کے لیے کافی ہو گیا۔ پھر مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کی نماز قصر ایک اذان اور دو اقامتوں سے عشاء کے وقت میں ادا کرے۔ دونوں فرض نمازوں کے درمیان کوئی نفل نہ پڑھے، مگر مغرب اور عشاء کی نفلیں اور وتر دونوں فرضوں کے بعد ادا کرے۔ پہلے مغرب کی نفلیں پڑھے، پھر عشاء کے نوافل اور وتر ادا کرے۔ سفر میں نوافل کا ترک کرنا گھاٹے کا سودا ہے، لیکن ان کی ادائیگی کے لیے اوقات کی پابندی کا حکم دینا بھی ضرر سے خالی نہیں ہے۔ جس طرح ایک تیمم سے فرائض کے ساتھ نوافل کا ادا کرنا درست ہے، اسی طرح جمع کے لحاظ سے فرضوں کی تبعیت میں انکار ادا کرنا طبیعت میں ان کا تبعیت میں ادا ان کا ادا کرنا بطریق اولا درست ہونا چاہیے۔ اس لیے دونوں فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد نوافل ادا کرنا صحیح ہے۔ یوں بھی نوافل کے احکام فرضوں کے احکام سے جدا ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ نوافل سواری پر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس رات مزدلفہ میں قیام کرے، رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا حج کے اعمال میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص رات کے ابتدائی حصے میں یا آدھی رات سے قبل مزدلفہ سے چلا جائے گا اور رات میں وہاں قیام نہیں کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ مزدلفہ میں قیام کی رات کو بقدر طاقت عبادات سے زندہ رکھنا بڑے ثواب کا عمل ہے۔ پھر جب رات آدھی گزر جائے تو سفر کی تیاری کرے اور رمی جمار کے لیے یہاں کنکریں اٹھائے اور 70 کنکریں لے، اس لیے کہ تقریباً اتنی ہی تعداد جمعرات کے لیے ضروری ہوگی۔ لیکن اگر کنکریوں کے گرنے اور ضائع ہونے کا خوف ہو تو زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ یہ کنکریاں اتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ انگلیوں کے پوروں میں سما سکیں۔ پھر غلس میں یعنی صبح کی سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے فجر کی نماز پڑھے اور روانہ ہو جائے. جب مشعر حرام پر جو مزدلفہ کا آخری حصہ ہے پہنچے تو وہاں ٹھہر جائے اور اسفار تک دعاؤں میں مشغول رہے. اس موقع پر یہ دعا پڑھے: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمكام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والأكرام إكرامي. اے اللہ, مشعر حرام, خانہ کعبہ, شہر حرام, رکن اور مقام کے طفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو ہماری طرف سے سلام پہنچا, اور اے بزرگی و عظمت والے, ہمیں سلامتی کے گھر یعنی جنت میں داخل فرما. آفتاب نکلنے سے پہلے مشعر حرام سے روانہ ہو اور جب اس جگہ پہنچے جسے وادی محشر کہتے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ اپنی سواری کو تیزی سے آگے بڑھائے تاکہ یہ میدان طے ہو جائے. اگر پیادہ پا ہو تو تیز تیز قدم اٹھا کر چلے. یوم النہر کی صبح سے تلبیہ کے ساتھ ساتھ تکبیرات بھی کہتا رہے, یعنی کبھی تلبیہ کہے اور کبھی تکبیرات کہے. یہ سفر منا پر ختم ہو. راستے میں جمرات بھی آئیں گے, یہ تین جمرات ہیں. حاجی کو چاہیے کہ پہلے اور دوسرے جمرے پر رکے بغیر آگے بڑھ جائے, اس لیے کہ پہلے اور دوسرے جمرے پر دسویں تاریخ کو کوئی کام نہیں ہے. جمرہ عقبہ پر پہنچ کر کنکریاں مارے. یہ جمرہ قبلہ روح ہونے والے شخص کے دائیں طرف راستے میں پہاڑ کے نیچے واقع ہے. کنکریاں مارنے کی جگہ کچھ بلند ہے اور کنکریوں کے ڈھیر سے اس جگہ کی تعین ہو جاتی ہے. کنکریاں مارنے کا عمل اس وقت شروع کرے جب آفتاب بقدر نیزہ اوپر ہو جائے, اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو, اور اگر کوئی شخص جمرے ہی کی طرف اپنا رخ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. سات کنکریں ہاتھ اٹھا کر مارے اور تلبیہ کے بجائے تکبیرات کہے. ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھے: اللہ اکبر علی طاعت الرحمن ورغم الشیطان اللهم تصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. اے اللہ, اللہ بہت بڑا ہے, میں اللہ کی اطاعت پر اور شیطان کی ذات کے لیے کنکر مارتا ہوں. اے اللہ, تیری کتاب کی تصدیق کے لیے یہ عمل کرتا ہوں. رمی جمار سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر تلبیہ موقوف کر دے. البتہ دسویں تاریخ کی ظہر سے تیرہویں تاریخ کی صبح تک فرض نمازوں کے بعد کہتا رہے. فرض نمازوں کے بعد تکبیر ان الفاظ میں کہے: اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, والحمد للہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون, لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ کی حمد بے پایا ہے, پاک ہے اللہ کی یاد صبح و شام, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, خالص کر کے اس کے لیے بندگی چاہے کافر برا مانے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ تنہا ہے, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا, اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے گروہوں کو تنہا شکست دی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ بہت بڑا ہے. اگر حاجی کے ساتھ حدی بھی ہو تو اس کو ذبح کرے, اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے. ذبح کے وقت یہ دعا پڑھے: بسم اللہ واللہ اکبر, اللہم منک وبک الیک, تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, اور اللہ بہت بڑا ہے. اے اللہ, یہ قربانی تیری طرف سے عطا ہے, تیری ہی وجہ سے ہے, تیرے ہی لیے ہے. جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم کی طرف سے قربانی قبول فرمائی, اسی طرح میری طرف سے بھی قبول فرما. اونٹ کی قربانی افضل ہے، اس کے بعد گائے کی اور پھر بکری کی۔ اگر ایک اونٹ یا گائے میں شرکت ہو تو ایک بکری کی قربانی افضل ہے، بکری کے مقابلے میں دمبا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الادحیت الکیش الاقرن، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی، جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ بہترین قربانی سینگ دار مینڈھا ہے۔ سفید رنگ کا جانور بھورے یا سیاہ رنگ کے جانور سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا ایک سفید دمبا دو سیاہ دمبوں سے افضل ہے۔ ہدی اگر نفل کی نیت سے ہو تو اس کا گوشت کھا لے، عیب رکھنے والے جانور کی قربانی نہ کرے۔ مثلا یہ کہ جانور لنگڑا ہو، ناک یا کان کٹا ہوا ہو، کان کا اوپر یا نیچے کا حصہ کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اگلا پاؤں چھوٹا ہو، خارش میں مبتلا ہو، کان کے اگلے یا پچھلے حصے میں سوراخ ہو، اتنا دبلا ہو کہ ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہا ہو۔ قربانی سے فراغت کے بعد بال منڈوائے۔ حلق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور سر کے اگلے حصے سے شروع کرے اور دائیں طرف کے بال گدی کے ابھری ہوئی ہڈیوں تک منڈوائے، پھر باقی سر منڈوائے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اثبت الی اللہم اثبت لی بکل شعرۃ حسنۃ وامحو عنی بہا سیئۃ ورفع لی بہا عندک درجۃ۔ اے اللہ، میرے لیے ہر بال کے عوض ایک نیکی ثابت کر، اور ہر بال کے عوض مجھ سے ایک برائی مٹا، اور ہر بال کے عوض اپنے نزدیک میرا ایک درجہ بڑھا۔ عورت اپنے بالوں کو تھوڑا سا کاٹ دے، گنجے کو اپنے سر پر اس طرح پھیر لینا چاہیے۔ رمی جمرہ کے بعد سر منڈا لینے سے حلال ہونے کا پہلا مرحلہ تمام ہو جاتا ہے۔ اب حاجی کے لیے عورتوں اور شکار کے علاوہ باقی تمام ممنوع امور کی اجازت ہوگی۔ پھر مکہ مکرمہ حاضری دے اور ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق طواف کرے۔ یہ طواف حج کا اہم رکن ہے، اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت کا وقت یوم النہر کی رات کے نصف آخر سے شروع ہوتا ہے، اور افضل وقت یوم النہر ہے۔ طواف زیارت کا آخری وقت کوئی نہیں، بلکہ جب چاہے یہ رکن ادا کرے، لیکن جب تک یہ طواف ادا نہیں ہوگا احرام کی متعلقہ پابندی باقی رہے گی، یعنی عورت حلال نہیں ہوگی۔ طواف کے بعد حلال ہونے کا دوسرا مرحلہ تمام ہو جاتا ہے، یعنی جمع جائز ہو جاتا ہے۔ اب صرف ایام تشریق کی رمی اور منا میں شب گزاری باقی رہی۔ یہ دونوں امر زوال احرام کے بعد حج کی اتباع کے طور پر واجب ہیں۔ طواف زیارت کے ساتھ دو رکعت نماز بھی ادا کرے۔ طواف اور نماز کا طریقہ ہم طواف قدوم کے بیان میں لکھ چکے ہیں۔ اگر طواف قدوم کے بعد سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی کرے، لیکن اگر کر لی ہو تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلال ہونے کے تین اسباب ہیں، کنکریں مارنا، سر منڈانا اور طواف رکن کرنا۔ جب ان تینوں میں سے دو ادا کر لیے جائیں تو ایک حلت حاصل ہو جائے گی۔ ان تینوں امور میں اور ذبح میں تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے کنکریں مارے، پھر ذبح کرے، پھر سر منڈائے، پھر طواف کرے۔ امام کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ زوال کے بعد خطبہ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج کے دن خطبہ پڑھا تھا، یہ خطبۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری میں یہ حدیث ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حج میں چار خطبے ہیں، ایک ساتویں تاریخ کو، ایک نویں کو، ایک دسویں کو اور ایک بارہویں تاریخ کو۔ یہ چاروں خطبے زوال کے بعد دیے جاتے ہیں۔ عرفہ کے خطبے کے علاوہ تمام خطبے تعداد میں ایک ہیں، جبکہ عرفے کے خطبے دو ہیں۔ ان دونوں کے درمیان امام کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے۔ جب طواف سے فارغ ہو جائے تو شب گزاری اور رمی جمار کے لیے منا لوٹ آئے اور وہ رات منا میں گزارے. اس رات کو لیلۃ القر یعنی قرار کی رات کہتے ہیں، کیونکہ لوگ اس رات کی صبح بھی منا ہی میں قیام کرتے ہیں، واپس نہیں ہوتے. جب عید کا دوسرا دن ڈھل جائے تو رمی جمار کے لیے غسل کرے اور پہلے جمرے کی طرف روانہ ہو. یہ جمرہ عرفات سے واپسی پر پہلے پڑتا ہے اور سڑک کی دائیں جانب واقع ہے. یہاں پہنچ کر 7 کنکریاں مارے. جب اس جمرے سے تھوڑا آگے بڑھ جائے تو راستے سے الگ ہٹ کر قبلے کی جانب رخ کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، تحلیل و تکبیر کہے، حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ اتنی دیر دعا مانگے جتنی دیر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر درمیانی جمرے کی طرف بڑھے اور اسے بھی 7 کنکریں مارے اور آگے بڑھ کر اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر پہلے جمرے پر ٹھہرا تھا اور وہی عمل کرے جو وہاں کیا تھا. اس کے بعد جمرہ عقبہ کی طرف جائے اور 7 کنکریاں مارے. رمی جمار سے فراغت کے بعد اب کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے قیام کی جگہ لوٹ جائے اور رات وہیں بسر کرے. اس رات کو نفر اولا کی رات کہتے ہیں. 12ویں تاریخ کو نماز ظہر کے بعد پہلے دن کی طرح تینوں جمروں پر 21 کنکریاں مارے. اس کے بعد اختیار ہے، چاہے منا میں قیام کرے اور چاہے مکہ واپس ہو جائے. اب اگر سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے روانہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سورج نکلنے تک ٹھہرا رہا تو اب وہاں رات بھر قیام ضروری ہے. نہ صرف قیام بلکہ اگلی صبح کو پچھلے 2 دنوں کی طرح 21 کنکریاں مارنا بھی ضروری ہے. اگر سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوا یعنی رات نہیں گزاری اور رمی جمار کی تو دم لازم آئے گا، اس کا گوشت صدقہ کر دینا چاہیے. منا میں شب گزاری کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر منا واپس ہو جائے اور رات کو یہیں قیام کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور طاؤس میں مرسلن ابن عدی نے روایت کیا ہے. منا میں قیام کے دوران فرض نمازیں مسجد خیف میں امام کے ساتھ ادا کرے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. جب منا سے مکہ جائے تو محسب میں قیام کرنا افضل ہے. عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہی ادا کرے اور کچھ دیر آرام کرے، یہ سنت ہے. بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کا یہ عمل روایت کیا ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. لیکن اگر آرام نہ کرے تو کسی قسم کا کوئی کفارہ واجب نہ ہوگا. عمرے کا طریقہ. جو شخص حج سے پہلے یا حج کے بعد عمرہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے اور احرام پہنے. غسل اور احرام پہننے کا طریقہ حج کے بیان میں گزر چکا ہے. عمرے کا احرام عمرے کے میقات سے باندھنا چاہیے. عمرہ کے لیے افضل ترین میقات جارانہ ہے، پھر تنعیم ہے، پھر حدیبیہ ہے. اگر احرام کے وقت عمرے کی نیت کرے، تلبیہ کہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے اور دعا مانگے، پھر تلبیہ کہتا ہوا مکہ واپس آئے اور مسجد حرام میں حاضر ہو، مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیہ ترک کر دے، 7 مرتبہ طواف کرے اور 7 بار سعی کرے، اور طواف اور سعی سے فراغت کے بعد حلق کرائے. اس عمل کے بعد عمرہ مکمل ہو جائے گا. مکہ مکرمہ میں رہنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کرے اور بکثرت خانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرے. خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد دونوں ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے. کعبے میں ننگے پاؤں ادب اور وقار کے ساتھ داخل ہو. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ آج خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا، خدا کی قسم، میں تو اپنے ان قدموں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ اس مقدس گھر کا طواف کریں اور اس عرض پاک کو روندیں. میں جانتا ہوں یہ قدم کہاں کہاں گئے ہیں، زمزم کثرت سے پینا چاہیے، اور اگر یہ ممکن ہو کہ کنویں سے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر زمزم نکال سکے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ زمزم اتنا زیادہ پیے کہ خوب سیراب ہو جائے۔ اس موقع پر یہ دعا پڑھے، اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم وارزقني الاخلاص واليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ، اس پانی کو ہر مرض اور بیماری کے لیے شفا بنا، اور مجھے دنیا و آخرت میں اخلاص، یقین اور عافیت عطا کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ما زمزم لما شرب لما، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ ضعیف ہے۔ طواف ودا، حج اور عمرے کے بعد جب وطن واپس ہونے کا ارادہ ہو تو سفر کی تمام تیاریاں مکمل کرے اور آخر میں خانہ کعبہ سے رخصت ہو۔ خانہ کعبہ سے رخصت ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق طواف کرے، لیکن اس طواف میں رمل اور استباء نہ کرے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے، زمزم کا پانی پیئے اور ملتزم پر حاضر ہو کر دعا کرے، اللہم ان البیت بیتک والعبد عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى اعنت ني على كداء مناسكك فان كنت رديت عني فزد دو عني رديا وإلا فمن الآن قبل تباعدي عن بيتك هذا أوان انصرافي إذ أذنت لي غير مستبدل بك ولا بيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم مسحبني ان العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني واجمع إلى خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك الحرام وإن جعلته آخر عهدي فأودني عنه الجنة۔ اے اللہ، یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا ہے۔ تو نے مجھے اس پر سوار کیا جسے تو نے میرے لیے اپنی مخلوق میں سے مسخر کیا ہے، یہاں تک کہ تو نے مجھے اپنے شہروں میں پھرایا اور اپنی نعمت سے مجھے پہنچایا، یہاں تک کہ تو نے اپنے حج کے افعال ادا کرنے پر میری مدد کی۔ اگر تو مجھ سے راضی ہوا ہے اور تو اور زیادہ راضی ہو جا، ورنہ اپنے گھر سے دور ہونے سے پہلے مجھ پر احسان کر، میری واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے اس حال میں کہ تیرے عوض کسی دوسرے کو اختیار نہ کروں اور نہ تیرے گھر کے عوض کوئی دوسرا گھر اختیار کروں، اور نہ تجھ سے اعراض کروں اور نہ تیرے گھر سے اعراض کروں، اے اللہ مجھے بدن کی صحت اور دین کی سلامتی عطا کر، میری واپسی بہتر فرما، مجھے جب تک زندہ رہوں اپنی اطاعت نصیب کر، میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میری زیارت کو آخری زیارت مت بنا، اگر تو اسے آخری بنائے تو مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کر۔ مدینہ منورہ کی زیارت، آداب و فضائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، اور یہ طبرانی اور دارقطنی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من وجد سعۃ ولم یفد الى فقد جفانی، اور یہ ابن عدی اور دارقطنی کی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص وسعت کے باوجود میرے پاس نہ آئے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، من جاءنی زائر الا یحمہ الا زیارتی کان حقا علی اللہ سبحانہ ان اکون له شفیئا۔
اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص میرے پاس زیارت کے لیے آئے اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا فکر نہ ہو تو اللہ سبحانہ پر حق ہے کہ میں اس کا سفارشی بنوں۔
جو شخص مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے سفر کرے اسے راستے میں بکثرت درود پڑھنا چاہیے۔ جب مدینہ منورہ کی عمارتوں اور درختوں پر نظر پڑے تو یہ الفاظ بکثرت کہے، اللہم ھذا حرم رسولک فاجعله لی وقایۃ من النار و امانا من العذاب و سوء الحساب۔
اے اللہ، یہ تیرے رسول کا حرم ہے، اسے میرے لیے آگ سے نجات اور عذاب و بدترین حساب سے مامون رہنے کا ذریعہ بنا دے۔
مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے حرہ کے پانی سے غسل کرے، خوشبو لگائے اور عمدہ کپڑے پہنے، تواضع اور ادب کے ساتھ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔
شروع ہے اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اے میرے رب، مجھے خوبی کے ساتھ داخل کر اور خوبی کے ساتھ نکال اور مجھے اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا کر جس کے ساتھ مدد ہو۔
سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو اور منبر شریف کے پاس دو رکعت نماز ادا کرے، منبر کا ستون دائیں طرف رکھے اور خود اس ستون کی طرف کھڑا ہو جس کے پاس صندوق رکھا ہوا ہے۔ مسجد میں تعمیری تغیرات سے قبل اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیشتر نمازیں مسجد کے اس حصے میں ادا ہوں جو توسیع سے پہلے بھی مسجد میں شامل تھا۔ مسجد کی حاضری کے بعد روزہ اطہر پر حاضر ہو، آپ کے چہرے مبارک کے بائیں جانب اس طرح کھڑا ہو کہ رخ روزہ مبارک کی دیوار کی طرف ہو اور خانہ کعبہ کی طرف پشت ہو۔ دیوار کو ہاتھ لگانا یا اسے بوسہ دینا وغیرہ مسنون نہیں ہے۔ تعظیم اور تقدس کا طریقہ یہ ہے کہ دور کھڑا ہو اور ان الفاظ میں درود و سلام بھیجے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا صفوة اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ، السلام علیک یا احمد، السلام علیک یا محمد، السلام علیک یا ابا القاسم، السلام علیک یا ما هی، السلام علیک یا عاقب، السلام عليك يا حاشر، السلام عليك يا بشير، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا طهر، السلام عليك يا طاهر، السلام عليك يا إكرم وولد آدم، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا قائد الخير، السلام عليك يا فاتح البر، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا هادي الأمة، السلام عليك يا هادي الغر المحجلين، السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، السلام عليك وعلى أصحابك الطيبين وعلى أزواجك طاهرات أمهات المؤمنين، جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عنك الغافلون، وصلى عليك في ال
وصلی علیک فی الاولین والآخرین وافدل واکمل وعلا واجل وطیب واطهر ما صلی علی احد من خلقه كما استنقذنا بك من الدلالة وأبصر نابك من العماية وهدانا بك من الجهالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفبه وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت أمتك وأبدت ربك حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم.
آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو اے امین خدا، آپ پر سلام ہو اے حبیب خدا، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ پر سلام ہو یا احمد، یا آپ پر سلام ہو یا محمد، آپ پر سلام ہو یا ابو القاسم، کفر کے مٹانے والے آپ پر سلام ہو، نبیوں کے پیچھے آنے والے آپ پر سلام ہو، قیامت کے دن پہلے اٹھنے والے آپ پر سلام ہو، نیکوں کو خوشخبری دینے والے آپ پر سلام ہو، بدوں کو ڈرانے والے آپ پر سلام ہو، اے پاک و طاہر آپ پر سلام ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد میں برتر و اعلیٰ آپ پر سلام ہو، اے انبیاء کے سردار آپ پر سلام ہو، یا خاتم الانبیاء آپ پر سلام ہو، رب العالمین کے پیغمبر آپ پر سلام ہو، خیر کے قائد آپ پر سلام ہو، نیکی کے فاتح آپ پر سلام ہو، رحمت کے پیغمبر آپ پر سلام ہو، امت کے ہادی آپ پر سلام ہو، جن کے چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر سلام ہو، جن سے اللہ تعالیٰ نے ناپاکی دور کی ہے اور جنہیں پاک و صاف بنایا ہے، آپ پر اور آپ کے پاک صحابہ پر، آپ کی بیویوں پر جو مومنین کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ بدلہ دے جو اس بدلے سے افضل ہو جو کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے دیا گیا ہو، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، جس قدر ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور جس قدر غفلت کرنے والے آپ سے غافل رہیں، آپ پر رحمت بھیجے، اگلوں اور پچھلوں میں جو افضل ہو، کامل تر، اعلیٰ و برتر ہو، طیب و اطہر ہو، اس رحمت سے جو اس نے اپنے مخلوق میں کسی پر نازل کی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں گمراہی سے نجات دی، نابینائی سے بینا کیا اور جہالت سے ہٹا کر ہدایت کی راہ دکھلائی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے امین، اس کے برگزیدہ بندے اور مخلوق میں اس کی منتخب شخصیت ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، امانت ادا کر دی ہے، امت کی خیرخواہی کی ہے، اپنے دشمن سے جہاد کیا ہے، اپنی امت کی رہنمائی کی ہے اور وفات تک اپنے رب کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے پاک باز اہل بیت پر رحمت نازل فرمائے، سلام بھیجے، شرف عظمت اور بزرگی سے نوازے. اگر کسی شخص نے اپنا سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو تو السلام علیک من فلان کہے، پھر ایک ہاتھ کے بقدر ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھے. حضرت ابو بکر کا سر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک کے برابر میں ہے اور حضرت عمر کا سر حضرت ابو بکر کے شانے کے پاس ہے، اس لیے ایک ہاتھ ادھر ہٹ کر حضرت عمر پر سلام بھیجے اور یہ الفاظ کہے، السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمعاونین له علی القیام
قيامي بالدين ما دام حيا والقائمين في أمته بعده بأمور الدين تتبعان في ذلك آثار وتعملان بسنته فجزاكم الله خير ما جزى وزير نبي عن دينه.
آپ دونوں پر سلام ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر دونوں دین پھیلانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار رہے جب تک آپ حیات رہے. آپ کے بعد بھی آپ دونوں نے دین کے امور انجام دیے اور اس سلسلے میں آپ کے آثار کا اتباع کیا اور آپ کی سنت پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس سے بہتر جزا دے جو اس نے کسی نبی کے وزیروں کو اس کے دین کی طرف سے دی ہو. درود و سلام سے فارغ ہو کر بعد قبر مبارک سے ذرا ہٹ کر ستون کے پاس کھڑا ہو اور قبلہ روح ہو کر خدائے عز و جل کی حمد و ثنا کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے اور یہ آیت پڑھے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وجد اللہ تواب الرحیم. پارہ نمبر 5 رکو نمبر 6 آیت نمبر 64. اور ان لوگوں نے جب اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا تو تیرے پاس آتے اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول ان کو بخشواتا تو وہ اللہ کو قبول توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. پھر اس آیت کے معنی و مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کہے اے اللہ بے شک تو نے یہ فرمایا ہے اور تیرا یہ قول سچا ہے. ہم نے تیرا ارشاد سنا, تیرے حکم کی تعمیل کی اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تاکہ وہ گناہوں کے سلسلے میں ہماری سفارش کر سکیں. ان گناہوں کے بوجھ سے ہماری کمریں ٹوٹ رہی ہیں. اے اللہ ہم اپنی لغزشوں غلطیوں اور خطاؤں سے تائب ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے حق میں اپنے محبوب کی شفاعت منظور فرما اور اس مرتبہ و منزلت کے صدقے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیری بارگاہ میں حاصل ہے ہمیں بلند مرتبہ عطا کر. اور پھر یہ دعا کرے اللہم اغفر للمہاجرین والانصاری واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم لا تجعله آخر الأحد من قبر نبيك ومن حرمك يا أرحم الراحمين. اے اللہ مہاجرین و انصار کی مغفرت فرما, ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت حاصل کر چکے ہیں مغفرت کر. اے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر اور آپ کے حرم مبارک میں میری اس حاضری کو آخری حاضری مت بنائیے. یہاں سے فراغت کے بعد روضہ شریف میں حاضری دے. یہ جگہ منبر اور قبر شریف کے درمیان ہے. یہاں 2 رکعت نماز پڑھے اور خوب خوب دعائیں مانگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بَيْنَ قَبْرِ وَمِنْبَرِ رَوْدَةٌ مِّنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِ عَلَى حَوْدِ. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے. منبر کے پاس بھی وہ دعائیں مانگے, بلکہ مستحب یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس ستون پر رکھے جس ستون پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنا دست مبارک رکھ لیا کرتے تھے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جمعرات کے روز جبل احد پر جانا اور شہداء کی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے. فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد زیارت کے لیے باہر جائے اور ظہر سے پہلے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو جائے تاکہ تمام فرض نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کا موقع مل سکے. ہر روز بقیع میں جانا مستحب ہے. اس قبرستان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، ان کی قبروں کی زیارت کرے، مسجد فاطمہ رضی اللہ عنہ میں حاضر ہو کر دو رکعت نماز ادا کرے، ہر سنیچر کو مسجد قبا میں حاضر ہو اور وہاں نماز پڑھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج بیتہ حتى یاتی مسجد قبا ویسلی فیہ کان لہ ادل عمرہ، اور یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص اپنے گھر سے نکل کر مسجد قبا میں آئے اور نماز پڑھے تو اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا. مسجد قبا میں نماز پڑھنے کے بعد بیرا ریس پر آئے. کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا تھا، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ کنواں مسجد قبا کے قریب واقع ہے، اس کے پانی سے وضو کرے اور پیئے، اس طرح مسجد فتح میں حاضر ہو. یہ مسجد خندق پر واقع ہے. مدینہ منورہ کی 30 مسجدیں ہیں، وہاں کے باشندے ان مسجدوں سے واقف ہیں. تحقیق و جستجو سے ہر مسجد میں حاضر ہو اور نمازیں ادا کرے. اس طرح ان تمام کنوؤں پر بھی جائے جن کنوؤں کا پانی آپ نے استعمال فرمایا ہے. یہ کنویں 7 ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ان کے نام یہ ہیں، عریس، ہاء، رود، بعد، البقا، الستیہ، العن. حدیث تاریخ کی کتابوں میں ان تمام کنوؤں کی تفصیلات موجود ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. شفا حاصل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک سمجھ کر ان کنوؤں کا پانی پیئے، ان کے پانی سے غسل کرے یا وضو کرے. اگر مدینہ منورہ کے تقدس اور عظمت کا پورا پورا حق ادا کرنا ممکن ہو تو وہاں زیادہ سے زیادہ قیام کرے، بلکہ وہیں سکونت اختیار کرے. اس کا بڑا ثواب اور اجر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یصبر لا وائها وشدتها احد الا كنت له شفیعا یوم القیامہ، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ، ابن عمر اور ابو سعید رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے. جو شخص مدینہ منورہ کی سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کرے گا، میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا. ایک روایت میں ہے کہ من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت فانہ لن یموت بها احد الا کنت له شفیع او شہید یوم القیامہ، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص مدینہ منورہ میں مر سکے وہ ایسا ہی کرے، اس لیے کہ جو شخص مدینہ میں وفات پائے گا میں قیامت کے روز اس کی سفارش کرنے والا یا اس کا گواہ ہوں گا. مدینہ منورہ سے واپسی سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ایک مرتبہ اور حاضری دے، اور وہی دعائیں زیارت پڑھے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے. یہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداعی ملاقات ہے. اس موقع پر خداوند قدوس سے یہ دعا بھی مانگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت آئندہ بھی نصیب ہو. یہ دعا بھی مانگے کہ سفر بخیر و خوبی تمام ہو. یہاں سے الروض الصغیرہ یعنی چھوٹے روضے پر آئے. یہ جگہ مسجد میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس وقت قیام فرمایا کرتے تھے جب مقصورہ مختصر تھا. جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے، پھر دایاں پاؤں باہر نکالے، اور یہ الفاظ کہے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تجعله آخر لأحد نبيك وحز أو زاري بزيارته واسحبني في سفري سفر السلامة وبصره جوئي إلى أهلي ووطني سالما يا أرحم الراحمين. اے اللہ، رحمت نازل کیجئے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میری زیارت کو اپنے نبی سے آخری ملاقات مت بنائیے، اور زیارت کے طفیل میرے گناہ معاف کر دیجئے، اور میرے سفر میں سلامتی کو میرے ہمراہ کیجئے، اور اپنے اہل و وطن سے میں سلامتی کے ساتھ میری واپسی کو آسان فرمائیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاوروں کی خدمت میں بقدر ہمت و وسعت کچھ نذرانہ پیش کرے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جو مسجدیں واقع ہیں وہاں ٹھہرے اور نمازیں ادا کرے. سفر سے واپسی کے آداب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا سفر حج سے واپس تشریف لاتے تو راستے میں جہاں کہیں بلند زمین پڑتی تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ الفاظ ادا فرماتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. ہم پھر آئے اللہ کی طرف توبہ کرتے، عبادت کرتے، اپنے رب کو سجدہ کرتے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے لشکروں کو تنہا شکست دی. بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں اور یہاں مترجم نے لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ هَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹو گے. اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. اے اللہ، تو ہمارے لیے اس میں ٹھہرنا نصیب کر اور بہترین رزق عطا فرما. شہر سے باہر رک کر کسی شخص کو اپنی آمد کی اطلاع دے کر گھر بھیج دے، پہنچنے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع کرنا مسنون ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. الفاظ یہ ہیں: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمر حلو حتى ندخل ليلة إشاءة الشعشة وتسحد المغيبة. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے: توبن توبن لربنا اوابن لا یغادر علینا حوبن. توبہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سفر سے واپسی پر ایسی توبہ جو ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے. جب گھر میں رہنے لگے تو لہو و لعاب اور گناہ کے کاموں میں مشغول نہ ہو، بلکہ رات دن ان انعامات کی یاد میں مشغول رہے جو حرمین کی زیارت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں. گناہوں میں مبتلا ہو کر کفران نعمت نہ کرے، کیونکہ حج مقبول کی علامت ہی یہ ہے کہ واپسی کے بعد دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے اور آخرت کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے. بیت اللہ کی زیارت کے بعد صاحب بیت اللہ کی زیارت کے لیے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی ہمتن اس آخری سفر کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے.